بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى اله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. صلوات بھی دیجئے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آج کی اس مجلس عزا کا عنوان دعائے افتتاح کے یہ چند نورانی کلمات ہیں کہ جس میں وہ دعائے افتتاح جو منسوب ہے ہمارے بارہویں امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جیسا کہ پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کی شکل و صورت میں ہو یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام احادیث و روایات یا دعا اور مناجات کی شکل و صورت میں ہو، ان تمام کا واحد اور بنیادی مقصد تہذیب نفس اور انسانی معاشروں کیا جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے. لہٰذا دعائے افتتاح کے بھی یہ جو چند نورانی کلمات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی مزید وضاحت ہو سکے. دعائے افتتاح میں تقریباً آخر سے کچھ پہلے کے یہ کلمات ہیں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. اے اللہ، اس کائنات پر تیرا بہت ہی لطف کرم اور احسانات ہیں، تیری نعمتیں ہیں، تیری رحمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. ان رحمتوں اور نعمتوں کی تہ تک پہنچ کر انہیں درک کرنا اور سمجھنا تو بعد کی بات ہے، ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے. پروردگار رحمت للعالمین اور سید المرسلین، تیرے آخری نبی اس دنیا میں آئے اور ان کے بعد ایک ایک کر کے اولیاء خدا آئے، آئمہ آئے، مگر ہم ان کی زیارت، ان کی صحبت اور ڈائریکٹ ان کے فیض سے محروم رہے ہیں. پروردگار ہمیں اس بات کا قلق ہے، ہمیں اس بات کا صدمہ ہے اور افسوس ہے. تیری بارگاہ میں ہم یہ فریاد بلند کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا شکوہ ہے. اور نبی سے بھی محروم رہے، آئمہ سے بھی محروم رہے، اور جو تیری آخری حجت ہے وغیبت ولینا، اس تیری آخری حجت کے دور امامت و ولایت میں بھی اس زمانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں کہ جس میں وہ پردہ غیبت میں ہے. پروردگار ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں, دل بھی روتا ہے. یہ نہایت صدمے والی بات ہے کہ جس عظیم سانحے اور نقصان سے ہم اور انسانی معاشرہ دوچار ہے اور انسانیت محروم ہے. وَكَثْرَتَ عَدُوِّنَا وَقِلَّتَ عَدَدِنَا, اس کے علاوہ مزید جو دردناک داستان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے اور خود ہماری قلت ہے. وَشِدَّتَ الْفِتَنِ بِنَا, اور ہم پر فتنوں کی شدید یلغار ہے. فتن فتنے کی جمع ہے, یعنی ہم نے بارہویں امام علیہ السلام کے جس دور اور زمانے میں آنکھیں کھولی ہیں, جو دور اور زمانہ ہمیں ملا ہے, اس میں اور دوسری مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے, کوئی ایک فساد یا ایک خرابی نہیں ہے, فتنے ہیں, بہت زیادہ ہیں, ہمارے معاشرے اور ماحول میں پھیلے ہوئے ہیں. مختلف نوعیت کے فتنے ہیں. یہ فتنہ مذہب میں بھی ایجاد کیا گیا, سیاست میں بھی پیدا کیا گیا, گھروں اور خاندانوں میں جو ایک خاندانی نظام ہے اس میں بھی یہ فتنے پیدا کیے گئے, اور جو رزق و روزی اور معاش کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہمیں مختلف قسم کے گناہ اور حرام کاروبار فتنوں کی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں. معاشرے میں بے پردگی اور بے حیائی, یہ بھی ایک فتنہ ہے. انبیاء اور آئمہ آئے علیہ السلام انسانیت کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کے لیے, لیکن اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں اور سامریوں نے انسانوں کے درمیان انسانوں کو بانٹ کے رکھ دیا, مختلف حوالوں سے, رنگ کے حوالے سے, نسل کے حوالے سے, قوم و قبیلوں میں, زبان کے اعتبار سے, مذہب کی بنیاد پر, سیاست کی بنیاد پر, اور امیر اور غریب کا, کالے اور گورے کا, عرب کا اور عجم کا, انسانیت کو ان چیزوں میں بانٹ دیا. یہ سب فتنے ہیں. ان فتنوں کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر رہیں, ثابت قدم رہیں اور تیری بارگاہ میں پہنچیں, لیکن فتنوں کی نوعیت یہ ہے کہ وہ شدت الفتن بنا, ان فتنوں نے شدت اختیار کر لی ہے. یعنی یہ فتنے جو ہے وہ انسانی معاشرے میں, دنیا میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور انسانی معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں, مضبوط اور پختہ ہو گئے. یہ وہی والی حقیقت جو کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ نیک لوگوں نے برے لوگوں کی برائیوں کے مقابلے میں حق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہیں کیا. سب اپنی اپنی جھوٹی انا اور عزت کو بچانے کے لیے کہ کون پڑے ان معاملات میں, ان سے تو امام ہی آ کر نمٹیں گے, ان سے خدا نمٹے گا. تو جس طرح اور دوسری قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے, اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو دین کا مضبوط ستون ہے, اہم ترین ستون ہے, اس ستون کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو گئے. یہ فتنے نہ آئیں اس خاطر جناب سیدہ علیہ السلام گھر سے نکل کر دربار میں گئی تھی معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے برائیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، اس جو برائی کا محور و مرکز تھے، جن سے برائیاں اور بدعتیں پھوٹ رہی تھی، جنم لے رہی تھی، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، اور جو ایک فتنہ تھا فدق کی شکل و صورت میں، جو ولی خدا کا حق تھا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، اس کو ایک مثال بنا کر آپ نے پیش کیا کہ دیکھو فدق جو ہمارا حق ہے آل رسول کا، اس یہ حق قرآن سے بھی ثابت ہے اور پیغمبر خدا کی حدیث سے بھی ثابت ہے اور آپ کی تحریر بھی ہم نے ان کے سامنے پیش کی، لیکن آپ دیکھیں ہر طریقے سے ایک چیز جس کا ثبوت یقینی ہے حتمی ہے، کس طرح جو ہے وہ اسے چھین لیا گیا، لہذا یہ دیکھو کہ اگر یہ اسی طرح براجمان رہے، ان کو مزید مہلت ملی، ان کو مزید دن دیے گئے اور ان کا محاسبہ اگر نہیں کیا، تو آج ایک حق غصب کیا ہے، کل پھر کیا ہوگا؟ آج یہ کہہ کر کے حسبنا کتاب اللہ، رسول خدا کی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ حالانکہ جو قرآن پیغمبر اکرم کے قلب مبارک اور روح مبارک وجود پر نور پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِتُبَيِّنَا لِتُبَيِّنَا، اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ ہی بیان کریں گے کہ یہ اللہ کے کلام میں یہ اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال یہ فتنے جڑ پکڑتے گئے، اور آخری جملہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا، وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، اور زمانے نے ہم سے بے رخی کی ہے، زمانے نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے نے آل رسول سے منہ موڑ لیا تو ان کے چاہنے والوں سے بھی منہ موڑے گی، جیسا کہ علل الشرائع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ یاد رکھنا ناسبی صرف وہ نہیں ہے کہ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہو، ناسبی وہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کھل کر یہ کہے کہ میں محمد اور آل محمد کا دشمن ہوں، آج تک کسی کی یہ جرأت نہیں ہو سکی ہے، لہذا ناسبی وہ نہیں ہے، دھوکہ نہ کھانا، ایسے تو تمہیں پھر کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ ناسبی وہ ہے جو تم شیعیان محمد اور آل محمد کا دشمن ہے۔ کیوں ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، وہ ناسبی کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، یہ ہم سے تو دشمنی نہیں نکال سکتے، لہذا ہمارے چاہنے والوں سے یہ دشمنی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تمہارے وسیلے سے ہم سے یہ دشمنی کرتے ہیں، لہذا ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس دنیا نے آل رسول سے بے رخی اختیار کی، تو آج تک ان کے چاہنے والوں سے بھی دنیا نے بے رخی کی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، ویسے ویسے اس بے رخی میں وسعت آتی چلی گئی۔ اور دنیا مکمل طور پہ احسان فراموش ہو گئی. بہرحال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس طرح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے دنیا کو اس حوالے سے کبھی اہمیت دی ہی نہیں, آل رسول علیہ السلام کی نظر میں ہمیشہ سے اللہ کی ذات تھی. وہ کیونکہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں, معصوم ہیں, اور اللہ کے مقرب ترین مخصوص بندے ہیں, لہذا انہوں نے ہمیشہ اپنی نظروں میں خدا کی ذات کو رکھا اور اللہ کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیں اور ہر طرح کے مصائب کا, مشکلات کا, آزمائشوں کا, سختیوں کا, بھوک اور افلاس کا, توہین و تذلیل کا, جبر و تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کیا. ہر طرح کے میدان میں ڈٹے رہے. جس طرح کے پیغمبر اکرم کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں اللہ نے استقامت کا حکم دیا تھا, اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ استقم کما امرتا ومن تاب معک, اے رسول ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین مبین اسلام دنیا والوں کے بنائے ہوئے اپنے مذہبوں پر اور دینوں پر غالب آ جائے اور جتنے بھی جھوٹے دین ہیں اپنے بنائے ہوئے وہ سب کے سب جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں. لہذا پیغمبر خدا سے کہا گیا کہ یہ ایک ابدی معرکہ ہے, یہ میدان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اے رسول مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دشمنان اسلام نے اتنی استطاعت, قوت, طاقت, صلاحیت حاصل کر لی کہ وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کر سکے تو وہ ایسا کر کے رہیں گے, یہ ہمیشہ تم سے برسر پیکار رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ. تو اسلام کے دشمنوں کی جو دشمنی ہے وہ ہمارے ملک سے نہیں ہے, یہ ہماری جانوں کے دشمن نہیں ہے, یا ہمارے وسائل پر اصل میں قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کی دشمنی دینی دشمنی ہے. لہذا ان کے اکثر و بیشتر حملے جو ہے وہ تہذیب و ثقافت پر حملے کریں گے. یہ فوجی حملے ان کا اصل مقصد اور ہدف نہیں ہے, یہ اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں قتل کریں, ہمیں زندانوں میں ڈالیں, ہمیں اپنا غلام بنا لیں, ہمارے ملکوں پر قبضہ کر لیں, ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیں, ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. اور اگر یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تم ہو دین اسلام پر اور یہ اسلام کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں یہ فرما رہا ہے کہ اصل میں ان کی دشمنی جو ہے وہ اللہ سے ہے, نبی اور آئمہ سے ہے, دین سے ہے. اس وجہ سے اگر تم سے بھی کوئی دشمنی کریں گے تو صرف اس وجہ سے کریں گے کہ تم اس دین پر ہو. اگر اس دین سے دستبردار ہو گئے, ہمارے گھروں میں, ہمارے تعلیمی مراکز میں, ہماری حکومتی اداروں میں, ہمارے سماج, معاشرے اور ماحول میں اگر دین نہیں ہے, اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اگر ہماری تہذیب و ثقافت اسلامی تہذیب و ثقافت نہیں ہے تو نہ کل کے کافر اور مشرکوں کو کوئی پرواہ تھی نہ آج کے. غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے جب علی کی امامت و ولایت کا اعلان کیا تو اس کے فوراً بعد سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 نازل ہوئی اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ یہ تھا، پہلا جملہ الیوم اکملت لکم دینکم نہیں ہے، اس آیت کا پہلا جملہ یہ ہے، پہلا حصہ یہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا، کہ رسول خدا کے دست مبارک میں ید اللہ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی قوت و طاقت اور اس کے معجزات کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کو پچھاڑ کے رکھ دیا تھا، لہذا الیوم یئس الذین کفروا، جو کافر تھے وہ علی کو دیکھ کر اور علی کی امامت و ولایت کا اعلان سن کر ان کے ارادوں پر پانی پھر گئے، وہ مایوس ہو گئے، اور جو مایوس ہو جاتا ہے اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے، وہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے، حوصلہ نہیں رہتا ہے۔ لہذا اب بات کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے فلا تخشوہم واخشونی، لہذا علی کو دیکھ کر ان کا دم نکل گیا ہے، اب ان کے اندر قوت و طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میں نے جو تمہیں زندگی دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور تمہیں نعمت ہدایت سے سرفراز کیا، کفر و شرس اور زلالت و گمراہی سے نجات دی ہے، لہذا اس نعمت کا کفران کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس اللہ کی معصیت اور نافرمانی اور طغیان و سرکشی سے ڈرنا۔ پھر ہے آیت الیوم اکملت لکم دینکم، غدیر کے دن جشن مناؤ، خوشی مناؤ، لیکن کس عنوان سے؟ جب وہ وجہ سمجھ میں آئے گی کہ غدیر کے دن ہم خوشی کیوں منائیں، یہ دن عید کا دن کیوں ہے، جشن کیوں منائیں، جب وجہ سمجھ میں آئے گی تو اس کا طریقہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ غدیر کا دن یا 3 شعبان کو ہمیں کس طرح منانا چاہیے۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، 18 ذی الحج کو تمہارا دین کامل و مکمل ہوا ہے، تو اب دین کامل و مکمل ہونے پہ ہم ڈھول بجائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، رنگ برنگی ہندوؤں کی طرح رومال پہنیں گے، اللہ کا دین کامل و مکمل ہوا ہے غدیر خم کے میدان میں، وہاں کوئی علی کو بادشاہ تھوڑی بنایا ہے، تاج تھوڑی پہنایا ہے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں بیعت لی جا رہی تھی کہ تمہاری ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اب تک تو محمد کی بیعت کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اب علی کی بھی بیعت کرو، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لہذا کس طرح کہ غدیر خم کے میدان میں یہ جو دین مکمل ہوا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور وہ جو صراط الذین انعمت علیہم والی جو نعمت ہے وہ نعمت تمام ہو گئی ہے، لہذا اب کیا کرو، اب یہ ڈھول تاشے نہیں ہوں گے، ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی، تلوار کے ذریعے دشمن پر حملہ کرو نا کہ اس سے کیک کاٹو، تلوار کو اٹھاؤ، چاروں طرف کربلا ہے، عاشور ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جان مال عزت و آبرو ہماری برباد ہو رہی ہے، اور ہم تلوار سے جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے کیک کاٹ رہے ہیں، یہ تلوار اس لیے اتری تھی، یہ تلوار کا اصل مقصد یہ ہے، لہذا اٹھو، اپنی جان مال عزت و آبرو کا دفاع کرو، اس کی حفاظت کرو، اگر غیرت مند ہو، مومن جو ہے وہ گلے کٹانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے اور قتل ہو بھی جاتا ہے، تو دو باتیں ہیں، قتل ہونا ہے مگر اس سے پہلے قتل کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے عظیم برادر شجاع رضوی نے اپنے کلام میں کہا کہ شہید تو ہونا ہے، شہادت تو ہمیں چاہیے، لیکن امام حسین سلام نے شہادت سے پہلے اصحاب حسین وعلیکم السلام، اصحاب حسین نے شہادت سے پہلے دفاع کیا تھا اپنا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. لہذا مومن کرام، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، لیکن سورہ صف کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں میسج کیا ہے. پیغام یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو سمجھ لو کہ اب ہم مجاہد بن چکے ہیں اور میدان میں قدم رکھا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت دکھائی. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، تو اب تمہاری کھلی جنگ ہے اللہ کے دشمنوں سے، کہ سب سے پہلا دشمن شیطان ہے اور اس کے بعد ہر زمانے کا تاغوت ہے. لہذا اب مجاہد بن چکے ہیں، اب آپ نے جہاد کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے اس ربوبیت کے پیغام کو، دین کو پھیلانا بھی ہے اور اس دین کو بچانا بھی ہے. جزاک اللہ. لہذا استقامت دکھانی ہے. وہی استقامت جو ہم زیارت وارثہ اور عاشورہ میں پڑھتے ہیں. حدیث قصہ میں بھی اسی طرح کا جملہ ہے، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ. ایک انسان ہے مگر جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کی دو شاخیں ہیں، کہ جو آپ کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہے، ہم بھی قیامت تک ان کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے. اور اے آل رسول، جنہوں نے آپ سے جنگ کی ہے ان سے قیامت تک ہماری جنگ ہے. یہ زیارت وارثہ وغیرہ میں یہ جملہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان کی زیارت ہے جو قرآن ناطق ہے، اور قرآن صامت کی آیت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اے رسول استقامت دکھائیے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 جو میں نے عرض کی کہ کبھی بھی یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو جب جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے اور استقامت دکھانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہم میدان میں موجود ہیں، گھر پلٹنا نہیں ہے. اب گھر پلٹ کر تو اس وقت جائیں گے کہ جب کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی. جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک، دیکھیں ہمارے ائمہ نے کیسی زندگی گزاری، ان کے دن اور رات کس اضطراب اور بے چینیوں کے ساتھ گزرے ہیں. یا اسی طرح امام وقت، ان کا نام اور لقب ہی قائم ہے. اصل نام تو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن وہ قائم ہے، لقب ہے ان کا مشہور و معروف، قائم آل محمد. احادیث و روایات میں بھی لفظ قائم موجود ہے، یعنی وہ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر. وہ مضطر ہے، وہ مضطرب ہے، وہ بے چین ہے اپنی جد امجدہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی مانند. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چین ہے, اس لیے کہ وہ مقصد اور ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے. وہ مقصد اور ہدف کیا تھا؟ اے رسول, ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین مبین اسلام دوسرے دینوں پر غالب آ جائے. اللہ کی زمین پر صرف اسلام ہو اور کوئی دین نہ ہو. یہ جو جھوٹے بنائے ہوئے دین ہیں, انہوں نے انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے, انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا, ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اور ان جھوٹے دین بنانے والوں نے انسانیت کو کے گلے میں غلامی کے طوق ڈال دیے ہیں. یہ دین ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ انسانیت کو نجات دے, لیکن لوگ غفلت کا شکار ہوئے اور دشمنوں نے اس غفلت سے بہترین فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھوپا اور ایک شیطانی مرکز وجود میں آیا جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. اور اس شیطانی مرکز کا دائرہ بڑھتا ہی چلا گیا. پھر وہ ایک بیٹھک نہیں رہی, پھر وہ ایک بیٹھک نہیں رہی, وہ بیٹھک جو ہے وہ ایک حکومت میں تبدیل ہو گئی. اور ایک حکومت نہیں, بنو امیہ اور بنو عباس. لہذا میں پھر اس طرف آتا ہوں, بہت دور نکل آیا تھا, اب دوبارہ اس طرف جاتا ہوں کہ فتنوں کی یلغار ہے اور زمانے کی بے رخی ہے. زمانے کی بے رخی کا مطلب یہی ہے کہ جب اس دنیا نے آل رسول کے احسانات کو نہیں مانا, تو اے محبان آل رسول, تمہارے دلوں میں بھی تو انہی کی محبت ہے, تمہاری رگوں میں بھی تو انہی کا خون ہے, تم انہی کے تو راستے پر چل رہے ہو. لہذا قیامت تک جس طرح آج آخری امام بے وطن ہے, غریب ہے, مضطرب ہے, بے چین ہے, منتظر ہے, حالت قیام میں ہے, وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, سکون نہیں ہے اسے, تو لہذا یاد رکھنا کہ تمہیں بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے. جب وہ کل کے امام علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اے کاش ادھر کے 10 چلے جائیں, ادھر کا 1 آ جائے, آج بھی یہی صورتحال ہے کہ دین مبین اسلام کو بدنام کرنے کی نیت سے اسلام کے نام پر لشکر جھنگوی بن رہا ہے, طالبان بن رہے ہیں, القاعدہ بن رہا ہے, داعش بن رہے ہیں, تو حق والوں اور علی والوں اور کربلا والوں حسین والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ عراق کے مرجع اعلی آیت اللہ سیستانی فتویٰ دے, تب ہم, جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتوے لکھے جاتے ہیں اور مانگے جاتے ہیں, ظلم ہے یہ, خود ان کی توہین و تذلیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ایک عظیم الشان مجتہد کو جو ہے وہ آپ زحمت دیں. انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھ دیا, کیا کچھ بیان نہیں کر دیا. مسجد کے مولانا کو بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں, معمولی سی باتیں, ان میں سے 99% باتیں توزیل مسائل دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہیں, گھر کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, کبھی خود زحمت نہیں کریں گے. لہذا آپ دیکھیں کہ بالآخر جو ہے وہ تمام دردوں کی ایک ہی دوا تھی کہ آغا نے فتویٰ دیا اور وہ بڑھتا ہوا کفر و شرک اور بدعتوں کا لشکر جو ہے وہ وہیں پر ہی رک گیا. آپ دیکھیے جہاں رکا ہے وہاں وہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ نہ رکتا آغا کے فتوے کے بعد, اور مرد و زن, جوان و پیر اس لشکر مہدی کا حصہ نہ بنتے, تو آج نہ عراق رہتا, نہ کربلا, نہ کوفہ, کچھ بھی نہ رہتا. جن علاقوں میں یہ ہے وہاں کچھ رہا, وہاں سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیل رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیے نا نیٹ پر تصویریں, ایک میدان ہے سر ہی سر پڑے ہیں وہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں. اس سے لہذا یہ ان فتنوں کا حصہ ہے کہ علماء سے دور کیا جائے, مجتہدین سے دور کیا جائے, نظام ولایت سے دور کیا جائے, مسجدوں سے دور کیا جائے, توزیع المسائل اور نہج البلاغہ سے دور کیا جائے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. بہت سے فتنے ہیں, لہذا آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مومنین کرام, عزاداران امام حسین علیہ السلام, میں اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا فتنہ اور اہم ترین اور اساسی ترین جو فتنہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, وہ انحراف فکری ہے. فکری طور پر, قلبی طور پر, ذہنی طور پر, نظریاتی طور پر, ایمان کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, تعلیم و تربیت, تہذیب و ثقافت کے حوالے سے انسانوں کو منحرف کر دینا. انبیاء اور آئمہ علیہ السلام اس راستے پر لانے کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے, ایمان کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے حوالے سے, تقوی و پرہیزگاری, عفت و پاکدامنی کے حوالے سے, عدل و انصاف کے حوالے سے, مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے, اور انسانی معاشرے میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنے کے حوالے سے, ان تمام حوالوں سے انسانوں کو, انسانوں کی فکر میں یہ چیز نہ آنے دی جائے, اس دماغ میں اور ذہن میں یہ چیز نہ آنے دی جائے, ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں, ایسے سوالات کیے جائیں, ایسے اعتراضات کیے جائیں, ایسے نکتے اٹھائے جائیں کہ لوگ جو ہے وہ بے چین ہو جائیں, مسترب ہو جائیں. ابھی نیو رضویہ میں ایک نوجوان بتا رہے تھے کہ وہ, میں علم پر موجود تھا تو وہیں کے ایک رہائشی کہتے ہیں کہ تم جو بہت مولوی مولوی اور مجتہد مجتہد کرتے ہو نا, تم لوگ کو تو میدان مباہلے کا بھی نہیں معلوم, آج تک بالکل غلط بیان کیا گیا ہے. میں بتاتا ہوں کہ پنجت نے پاک علیہ السلام میدان مباہلہ میں کس طرح گئے تھے. کہتے کہ سب سے آگے جناب سیدہ تھی, اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اکرم, اور سب سے پیچھے علی تھے. اب دیکھیے یہ ایک مثال ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل الٹنا چاہتے ہیں. جو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دیگچی الٹ دی جاتی ہے, کچھ نہیں رہتا اور اب صرف نیچے کی کھرچن رہ جاتی ہے, یہ ایسا کر دیں گے. اگر اس دین کو حاصل نہیں کیا, نہیں سمجھا, مسجد اور امام بارگاہ اور محلوں میں اگر دینی مدرسے اگر قائم نہیں کیے, اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اگر دین کی تعلیم نہیں دی, تو تمہیں یہ کھرچن دیں گے. اوپر کی ساری بریانی اور جو صاف ستھرے چاول اور غذا ہے, سالن ہے, یہ چٹ کر جائیں گے, یہ پھینک دیں گے, اور صرف نیچے کی جو کھرچن رہ جاتی ہے یہ وہ دیں گے تمہیں, اگر اپنے دین کے بارے میں, اس دین کے بارے میں کہ جو میں نے شروع سے لے کر اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک صلوات بھی دیجیے گا. لہذا باطل کو جیسے جیسے پنپنے کا, پھلنے اور پھولنے کا اور پھیلنے کا موقع ملا, اس کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوا, نتیجتاً حملوں میں اتنی شدت آئی کہ جناب سیدہ علیہ السلام حملوں میں، دشمنی میں، بغض و کینہ و حسد میں اتنا اضافہ ہوا کہ جناب سیدہ علیہ السلام بابا کی قبر مبارک پر آ کر فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب، بابا اب تو مصائب کی انتہا ہو گئی ہے، بابا اگرچہ آپ کی وصیت کی روشنی میں میں جانتی ہوں کہ مصائب تو مصائب کا آغاز تو ابھی ہوا ہے، لیکن بابا گویا کہ سوچتی ہوں کہ مصائب کی ابتدا ایسی ہے تو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جب مصائب کی ابتدا ایسی ہے کہ صبت علیہ مصائب، بس میں کہوں گا کہ یا جناب سیدہ مدینے میں صرف آگ لائی گئی ہے، ابھی گھر پورا نہیں جلا ہے، مدینے میں تو صرف ایک محسن شہید ہوا ہے، مدینے میں ابھی تو صرف ایک کے تماچے لگے ہیں، مدینے میں تو ابھی صرف ایک کے کوڑے اور درے لگے ہیں، مدینے میں صرف ابھی ایک کے گلے میں ریسمان بندی ہے، اللہ اکبر، مگر کربلا میں سب ہی جلا کر خاکستر کر دیا گیا، سب ہی کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، سب ہی قتل کر دیے گئے، اور سب ہی کے سروں کو تنوں سے جدا کر کے نوکے ویزے پر بلند کر دیا گیا، ہائے ہائے ہائے، کہ صرف اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ فرزند رسول اللہ کا لاشا گھوڑوں کے سمو تلے پامال کیا گیا، کربلا میں محسن کی طرح شہید نہیں ہوا علی اصغر، ارے جس تیر سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے علی اصغر کے لیے وہ تیر استعمال ہوا، اللہ اکبر، علامہ شوستری فرماتے ہیں کتاب میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بس یہ مصائب کی انتہا ہے، اختتام ہے اسی حدیث پر، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری بیٹی فاطمہ زہرا خدا کی عدالت میں آئے گی اور کہے گی کہ پروردگار پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں اور کائنات کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے اس بیٹے حسین کے ساتھ کہ جب میرا لاشا رکھا ہوا تھا حسین کی آنکھوں سے صرف آنسو نکلے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، میں نے بندے کفن توڑ دیے تھے اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کر اتنا روئی تھی کہ عرش الہی کے ملائکہ بھی رو رہے تھے، میرے جانے کے بعد میرے حسین پر مصائب کنتے ہوئی، بار الہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے حسین کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں آواز الہی آئے گی ہے حسین تمہیں ماں نے طلب کیا ہے، میدان حشر کے بالکل بیچ میں حسین آئیں گے، مگر کس طرح آئیں گے؟ اس عالم میں آئیں گے کہ حسین اپنے جسم و بدن کے ساتھ ہوں گے مگر جسم و بدن پر سر نہیں ہوگا، سر مبارک اپنے ہاتھ پر لیے یہ منظر دیکھ کر میری بیٹی فاطمہ زہرا کی چیخ نکلے گی اور پھر میری فریاد بلند ہوگی، میری فریاد پر ملائکہ گریہ کریں گے اور پھر میدان حشر میں انسانیت روتے ہوئے کہے گی یا حسین یا حسین یا حسین۔ سر الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولعنة الله اللهم لعن اعداءهم اجمعين من الاولين والاخرين ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء بجاہ محمد و آلہ بار الہ محمد اور آل محمد علیہ السلام، شہدائے کربلا اسیران کربلا علیہ السلام، خصوصاً قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے اس اصل امام علیہ السلام جو عزادار حقیقی ہیں، پروردگار ان کے واسطے کے ساتھ اس فرش اعضا، اس کی حرمت کا واسطہ، اور اس فرش اعضا پر بیٹھنے والے سعادت مند عزاداروں کی گری و بکا اور آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، بار الہ تمام اہل ایمان و اہل اسلام و اہل وطن اور مظلوم انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت، جو دشمنان انسانیت ہے، سب ہی کے دشمن ہیں، پروردگار ان کے شر کے مقابلے میں ہمیں متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ پروردگار ہمیں بہترین علماء اور قائدین عطا فرما، بار الہ پروردگار قلب مبارک صاحب الامر کو ہم سے راضی و شاد فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔